आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے، IAEA کے منشور سیف گارڈ معاہدے اور NPT کی کھلی خلاف ورزی ہے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے خیانت کی، اور ہم اپنے قومی اقتدار اور مفادات کا دفاع کریں گے، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان۔ ایران کے شیعہ مراجع اور مفتیوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے سلسلے میں دشمن کی دھمکیوں کو محاربہ قرار دیا۔ صہیونی مظاہرین نے اسرائیلی فوجی اڈے کو نظر آتش کر دیا۔ اور دشمن کی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے علاقے اور دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صدر ایران نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سبھی بین الاقوامی قوانین اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے منشور سے سیف گارڈ معاہدے اور این پی ٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور سینی حکومت کی کھلی جارحیت کا نشانہ بننے والی ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات جوہری توانائی کی بین اقوامی ایجنسی آئی اے ای کی نگرانی میں کام کر رہی تھی، لیکن آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل نے ان حملوں کی زبانی مذمت بھی نہیں کی۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ آئی اے ای کے سربراہ کا یہ طرز عمل کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور ہماری پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے وہ آئی اے ای کے غیر تعمیری اور تقریبی طرز عمل پر فطری رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل ہی اس بین الاقوامی ادارے کے قوانین اور اصول و ضوابط کے پابند نہیں ہے تو اس کے رکن ملکوں سے پابندی کی توقع ابس ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ سینی حکومت این پی ٹی کی رکن نہیں ہے اور گزشتہ برسوں کے دوران آئی اے ای کے سبھی قوانین اور اصول و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی، لیکن جس ملک نے اس ادارے کے سبھی قوانین کی پابندی کی ہے اس کے خلاف ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے رپورٹ پیش کی، جس کے بعد ایران کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل کے اس دوہرے رویے اور غلط رپورٹ نے علاقے اور دنیا کی سیکورٹی کو سخت خطرے میں ڈال دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں سینی حکومت اور امریکہ کی جارحیت میں بڑی تعداد میں ایرانیوں کے شہید ہونے پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ فرانس ان اولین ملکوں میں ہے جنہوں نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ ہم آئی اے ای کی جانب سے قوانین کے صحیح اور یکساں نفاذ کے مطالبے کو سمجھتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ آئی اے ای کے ساتھ ایران کا تعاون حتی نئے دائرہ کار میں جاری رہنے کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے خیانت کی، ہم اپنے قومی اقتدار اور مفادات کا خوب دفاع کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت اور ایران کے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک کے اعلی حکام اور رہنماؤں کے خلاف توہین آمیز اور غیر شائستہ زبان کا استعمال نہ صرف غیر مہذب اور ناقابل قبول ہے، بلکہ اس سے عالمی سطح پر امریکہ کا وقار مجروح ہوگا۔ یہ عمل نہایت افسوسناک ہے، اس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے۔ ترجمان کے مطابق ایران نے کبھی مذاکرات کی میز کو نہیں چھوڑا، مگر صرف دو دن قبل یعنی جمعے کے دن سینی حکومت نے امریکی حمایت اور اجازت سے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات نے نہ صرف مذاکراتی فضا کو نقصان پہنچایا بلکہ سفارتکاری کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یہ عمل واضح طور پر سفارتکاری کے ساتھ خیانت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے عوام، سرزمین اور قومی خود مختاری کے دفاع میں تمام دستیاب وسائل کا استعمال کریں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور یہ این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے تحت ایران کا تسلیم شدہ حق ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی استعمال کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاری جانی نے کہا کہ جنگ کے دوران دشمن کے نفسیاتی حملے ناکام رہے، عوام نے نظام کا بھرپور ساتھ دیا۔ علی لاری جانی نے ایک ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا کہ ایران پر حالیہ اسرائیلی حملے کے دوران انہیں دھمکی دی گئی کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ دھمکی کس جانب سے ہے۔ اس دھمکی کے بعد نتن یاہو کو سخت جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف حملے سے باخبر تھے بلکہ اس کے پیچھے مکمل منصوبہ بندی بھی تھی۔ ٹرمپ نے جنگ سے ایک دن قبل دعویٰ کیا تھا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اگلے ہی روز اسرائیل نے حملہ کیا، اور بعد ازاں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو پہلے ہی 60 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کو 60 دن کی مہلت دے کر اسے جھکنے پر مجبور کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے محض تماشائی ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ لاری جانی نے امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام اور قیادت نے ثابت کر دیا کہ ایران محض جغرافیائی سرزمین نہیں بلکہ ایک تمدنی قوت ہے جس کا دفاع ایمان، تاریخ اور عوامی بیداری سے جڑا ہوا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی شرط یہ ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند کیا جائے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے اپنا کوئی موقف واضح نہیں کیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن سے سنا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا خواہاں ہے، مگر مذاکرات کے چوکھٹے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اس سوال کے جواب کا انتظار ہے کہ آیا مذاکرات کے آغاز کے ساتھ جارحانہ اقدامات بھی کیے جائیں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اب تک اس سلسلے میں واضح موقف کا اعلان نہیں کیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ کیا اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ فریقین کے درمیان ایسا کوئی سمجھوتا طے ہو جائے گا کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی آزودگی روکے جانے کی صورت میں ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ایسی صورت میں کہ اس کا کوئی جواب نہ ہونے کی صورت میں کیوں کوئی یورینیم کی آزودگی روکے گا، جبکہ 60% آزودگی ہماری ضرورت بھی ہے اور یہ ضرورت پرامن اہداف کے لیے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر نائب صدر نے 12 روزہ افسانی امریکی جارحیت کے دوران عوام کی وحدت اور یکجہتی کو بے مثال قرار دیا ہے۔ سینئر نائب صدر ڈاکٹر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ملک کے 14ویں صدارتی الیکشن میں کافی کوششوں کے باوجود عوام کی مشارکت میں صرف 0.4% اضافہ ہوا تھا، لیکن صہیونی حکومت کی 12 روزہ دہشت گردانہ جارحیت کے دوران عوام کا اتحاد اور یکجہتی بے مثال تھی۔ ایران کے شیعہ مراجع تقلید اور بزرگان مفتیان کرام نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سلسلے میں دشمن کی دھمکیوں کو محاربے کا مصداق قرار دیتے ہوئے اس کے مقابلے کو تمام مسلمانوں کا فرض قرار دیا ہے۔ مراجع تقلید کا موقف اور ان کا یہ فتویٰ ایران کے سپریم لیڈر مرجع تقلید اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سلسلے میں امریکی اور صہیونی حکام کی دھمکیوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ نوری ہمدانی نے اس سلسلے میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں شیعہ مرجعیت بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کے خلاف ہر قسم کے دھمکی آمیز بیان، اقدام یا اس حوالے سے ہر قسم کے تعاون کو محاربے کا مزدہ قرار دیا۔ مراجع کرام کے جواب میں آیا ہے کہ یہ دھمکی چاہے کسی فرد کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے محاربے کا مزدہ ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے جوابی حملوں کے دوران جہاں بہت سے حساس صہیونی مراکز اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، وہیں امریکی کمپنی انٹل کے کارخانے کو بھی میزائلی حملے کا نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صنعتی علاقے کریات گھاٹ میں واقع انٹل کارخانہ ایران کے زبردست جوابی حملے میں پوری طرح تباہ ہو گیا، جس سے غاصب اسرائیل کو غیر معمولی اقتصادی دھچکا پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران ایران کے جوابی حملوں میں سجیل میزائل سے جن اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان میں سے ایک کریات گھاٹ نامی صنعتی شہر بھی ہے جہاں امریکی کمپنی انٹل کا بڑا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے میں 15,000 افراد کام کرتے تھے۔ اسرائیل نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے میں اس کارخانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور اس میں کام بند ہو گیا ہے۔ مشتعل صہیونی مظاہرین نے فوجی اہلکاروں سے تصادم کے بعد اسرائیلی فوجی اڈے کو نظر آتش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید تصادم ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ عبرانی اخبار ہارٹ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی آبادکاروں نے مغربی کنارے کے علاقے بیت ایل میں قائم اسرائیلی فوجی اڈے کو آگ لگا دی۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ فوجی اڈہ فلسطینی مزاحمتی کاروائیوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دشمن کی جارحیتوں پر ہمیشہ خاموش رہیں گے، غلطی پر ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے، اس کو شکست دینے دینے پر قادر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبطیہ پر حملہ ناقابل قبول اور حکومت لبنان کو اس حوالے سے اپنے فریضے پر عمل کرنا چاہیے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حیات من نزل ہماری جماعت کا سلوگن ہے، تم پہلے ہمیں آزما چکے ہو، ہم ہمیشہ خاموش نہیں رہیں گے۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر ہیگ میں مستقل ثالثی عدالت پی سی اے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہندوستان سے فوری اور دیانتدارانہ عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے ثالثی عدالت کے حالیہ ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے ہندوستان کی ایک طرفہ کارروائی کو مسترد کرتے ہوئے منصفانہ اور مؤثر کارروائی جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ثالثی عدالت کے فیصلے سے پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ مؤثر اور فعال ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مری کے رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ
صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آلِ محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بخشنے والا شخص وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے بھی بخش دے۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
عرض کربلا، عرض نینوا، عرض کربلا، عرض نینوا،
چلائی اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، خبر جا کے سنائی ویران مدینہ ہے بسی پر وہ بلا ہے،
تامین۔ عام طور سے مارکہ کربلا فقط ایک غمناک اور اندوہگین واقعے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ بھی اکثر رونے اور رلانے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر ایسے عظیم الشان کارنامے کا ہدف جس کے سامنے عقل انسانی متحیر اور کائنات دم بخود ہے، صرف اظہار مظلومیت قرار دینا حسینی بلند نصب العین کے قطعاً خلاف ہے۔ ریگزار کربلا پر رونما ہونے والا محیر العقول واقعہ کوئی اتفاقی یا ہنگامی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ دے دیا تھا، اور حسین مظلوم نے اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدہ طفلی کو کربلا کے میدان میں ادا کر کے دین اسلام کو حیات دائمی عطا کر دی۔ نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ آباد، علی کے راج دلارے حسین زندہ آباد، مصیبتوں میں پکارا حسین ابن علی، لگا دی کشتی کنارے حسین زندہ آباد، سلام کرنے کو آتے ہیں تیری چوکھٹ پر فلک کے چاند ستارے حسین زندہ باد, ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملیں, تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد. لگایا ہم نے جو معراج نعرہ شبیر, ملک بھی مل کے پکارے حسین زندہ باد.
حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں, یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں, یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں. ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے.
حسین زندہ باد, حسین زندہ باد,
یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے.
حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا,
برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا,
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا,
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا. لال کا یزید نام نہ رکھا,
کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا, یہ کل بھی نام مراد تھا یہ اب بھی نام مراد ہے.
حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
سامعین, جس طرح آفتاب کی شعائیں ہر گھر میں پہنچتی ہیں, بالکل اسی طرح واقعہ کربلا دنیا کی ہر قوم اور ہر خطے پر اثر انداز ہوا اور ہو رہا ہے, اور ہر جگہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے. ہر قوم و مذہب, ہر طبقے کے افراد نے اپنے اپنے نقطۂ نگاہ سے اس واقعے کی توضیح و تفسیر کی ہے. یوں تو اس واقعے کے سلسلے میں بے شمار افکار و نظریات پائے جاتے ہیں. کسی نے اسے ایسی کھلی کتاب سے تعبیر کیا ہے جس میں ہر موضوع پر بحث موجود ہے, تو کسی نے اسے ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت سے دیکھا ہے. در حقیقت کربلا ایک ایسی ہم جہت درسگاہ ہے جس میں ہر شعبہ حیات کے لیے اتنے نمونے عمل موجود ہیں جنہیں جمع کرنے کے لیے کتابیں ناکافی ہیں. سر دس صرف کربلا کے ایک رخ یعنی درس اخلاق کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اخلاق سے متعلق قرآن و احادیث میں بے شمار آیتیں اور روایتیں موجود ہیں. قرآن کریم کے بیشتر حصے میں اخلاقی پہلو نمایاں ہیں. اس میں بیان کی گئی داستانوں کا بنیادی مقصد بھی اخلاقی سدھار ہے. اس لحاظ سے اگر ہم قرآن کریم کو کتاب اخلاق کہیں تو بے جان نہ ہوگا. انبیاء کرام بھی جس مکتب کی ترویج کے لیے بھیجے گئے, دراصل وہ مکتب مکتب انسان سازی ہے. مرسلین کی بعثت کا بنیادی ہدف تزکیہ نفس اور تکمیل مکارم اخلاق ہی ہے. اسلامی احکامات کی پاسداری, صبر و استقامت, جذبہ ایثار و فداکاری, حقوق کی ادائیگی, شجاعت و امانت داری, حسن سلوک وغیرہ, یہ تمام چیزیں اخلاق اسلامی میں شامل ہیں. اخلاق کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے کربلا کے تاریخ ساز واقعے کا طائرانہ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کربلا کس طرح کی درسگاہ اخلاق ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھ کر دیا تھا, اس میں اپنے مقصد سفر کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا تھا, میرا یہ سفر اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں اور انہیں برائی سے بچاؤں, اور اپنے نانا اور بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلوں, جس ہدف اور مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا تھا. آخر دم تک کمال شجاعت کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہے. چنانچہ روز عاشورہ اور اس سے قبل و بعد کے دلخراش اور جگر سوز حالات, جہاں تمام عز و اقارب آوان و انصار سب کے سب آنکھوں کے سامنے جا بھاگ ہو گئے ہوں، سب کو تڑپتے اور دم توڑتے دیکھا ہو۔ دوسری طرف بچوں اور بیویوں کی تڑپا دینے والی صدائے العطش بھی دعوت انتقام دے رہی ہو۔ ایسے جذبات آفری اور نازک ترین حالات میں بھی خود کو قابو میں رکھنا، دشمنوں کی اصلاح کرتے رہنا اور آخری سانس تک ان کو دعوت غور و فکر دینا فوق العادہ کردار و اخلاق اور بلندی نفس کا پتہ دیتا ہے، اور رہتی دنیا تک انسان کے لیے درس ہے کہ صرف دشمنوں کی موت کے گھاٹ اتار دینا یا صفوف آدھا کو چیر دینے کا نام ہی شجاعت نہیں ہے، بلکہ ہنگام خوف و خطر اور مقام آزمائش و امتحان میں اطمینان نفس اور سکون قلب کے ساتھ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا سب سے بڑی شجاعت ہے۔ یزیدی فوج کے سردار حر ابن یزید ریاحی نے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی حراست میں لینے کے ارادے سے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی جسارت پر جذباتی تقاضوں کی پرواہ کیے بغیر امام حسین علیہ السلام اور انصار حسینی نے ایثار و فداکاری کا وہ عملی نمونہ پیش کیا جس کی مثال سے تاریخ کا دامن خالی ہے۔ کثیر تعداد میں مگر تھکے ہارے لشکر کو بغیر کسی معاوضے کے سیراب کر دینا اور انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کی جان بچا لینا انفاق کا اعلیٰ ترین نمونہ اور مما رزقناہم ینفقون کی زندہ تفسیر ہے۔ عظمت اخلاق کا بہترین شاہکار یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں اور ساتھیوں کی تعداد کم ہونے کے خوف یا بڑھانے کی فکر میں کبھی بھی آئندہ کے خطرات و مشکلات کو پس پردہ نہیں رکھا۔ اس کے برخلاف ہر ہر موقع پر صورتحال سے باخبر کرتے رہے، اور یہاں تک کہ شب عاشور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے فیصلے پر شرمندہ ہے تو میری طرف سے اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ حلم و بردباری کا یہ عالم کہ کسی حساس موقع پر بھی آتش غضب اپنی لپیٹ میں نہ لے سکی اور کبھی بھی جوش و جذبات نظم و نسق اور سکون کے خلاف نہ ابھار سکے۔ چنانچہ لب فرات نش شدہ خیام حسینی کا حر کی مزاحمت کے بعد بے آب و گیا میدان میں نصب کیا جانا صبر و تحمل کی عظیم الشان مثال ہے۔ حکم امام کی اطاعت اور مرضی معصوم پر صدق دل کے ساتھ راضی رہنے کا جس انداز سے کربلا کے سپاہیوں نے مظاہرہ کیا ہے، دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ وہ خیام جو حضرت عباس علمدار نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے تھے اور زمین پر نشان کھینچ کر دشمنوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کس کی ہمت ہے کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ سکے، وہی عباس علمبردار امام کے حکم کے بعد خود اپنے ہی ہاتھوں سے خیام کو ہٹا کر اطاعت امام کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور جذبات کے طوفان میں بھی حکم اور خواہش امام کو مقدم رکھنا ہی اصل اطاعت ہے۔ خون کے پیاسے دشمنوں کے نرغے میں گھرنے کے باوجود بھی امن پسندی کا وہ مظاہرہ کیا کہ آخر وقت تک جنگ و جدال سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ چنانچہ تیسری محرم کو جب پسر سعد والد کربلا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر اب بھی کوفہ والے مجھے نہیں چاہتے تو میں وطن واپس جانے کو تیار ہوں۔ مصائب و عالم کی شدت اور پیاس کے غلبے کے باوجود کسی ساتھی یا صحابی اور کم سن بچوں کی طرف سے بھی ایک حرف شکایت تک نہ سنائی دینا اخلاق کی ہماہنگی اور عزائم کی پختگی کا عظیم شاہکار ہے۔ جب جناب حر یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا چاہتے تھے تو امام حسین علیہ السلام اور حسینی سپاہیوں کا بغیر کسی شکوہ و شکایت مہمان کا استقبال افو گزر کا انسانیت کو واضح درس دے رہا ہے کہ اگر دشمن بھی قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح کی راہیں نکالنی چاہیے، اور اس کے ساتھ خشونت و سخت گیری سے پیش آنے کے بجائے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین اور انصار حسینی کا یہ مثالی کردار اور وادی کربلا پر ان کے بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے آواز دیتے رہے ہیں کہ حسینی وہی ہے جو عزم محکم اور عظیم کردار و اخلاق کا مالک ہو، جو اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو، اور جس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز اطاعت پروردگار اور خدمت خلائق ہو۔
زہرا زہرا مادر مادر جان،
اس طرف زینب دلگیر یہ کرتی تھی دعا، میرے فرزند ہو پیاسے میرے بھائی پہ فدا.
سرزانی زہرا کی دعا ہو کے رہی,
لاش بچوں کی جو دیکھی تو یہ زینب نے کہا
زہرا مادر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے,
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 10 تیر 5 محرم الحرام اور 1 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس تیر سن 1365 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران غازیان اسلام نے ایک برق آسا کارروائی کر کے ایران کے سرحدی شہر مہران کو صدامی فوجیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا. اس کامیاب کارروائی کے دوران صدامی فوجیوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا. مہران شہر کی آزادی کے بعد جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس کارروائی میں عراق کی جارح افواج کے 10,000 سے زیادہ اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے, جبکہ 1,210 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا. اس درمیان 110 ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں, جبکہ 65 سے زیادہ ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں اور دیگر جنگی ساز و سامان صحیح و سالم حالت میں غازیان اسلام کے ہاتھ لگا. کربلا ایک کے نام سے موسوم اس فوجی حملے کے دوران جو یا ابو الفضل العباس کے رمزیہ نعرے سے شروع ہوا تھا, ایران کے 145 مربع کلومیٹر کے وسیع علاقے کو صدامی فوجیوں کے وجود سے پاک کر دیا گیا. پانچ محرم الحرام سن 1310 ہجری قمری کو ایران کے شمال مغربی علاقے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین ملا احمد نے وفات پائی. وہ فاضل مراغعی کے نام سے معروف ہیں. انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مشہور اساتذہ مثلا شیخ مرتضی انصاری کے زیر سایہ فقہ اصول اور دیگر علوم حاصل کیے. وہ ایران واپسی کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. فاضل مراغعی نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں. یکم جولائی سن 1646 عیسوی کو جرمن ریاضیداں اور فلسفی گوٹفریڈ ویلہم لیبنٹز جرمنی کے شہر لائپزگ میں پیدا ہوئے. انہوں نے پہلے فلسفے اور بعد میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی. لائبنٹز نیوٹن کے زمانے میں ہی ریاضی میں اصول تحلیل لے نظریہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے. اس جرمن ریاضی داں کی کتابوں میں شعور آدمی سے متعلق جدید تحقیقات، ماوراء الطبیعہ کے بارے میں بحث، اخلاق اور خیر و شر قابل ذکر ہیں۔ یکم جولائی سن 1852 عیسوی کو بر صغیر کا پہلا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ یہ ڈاک ٹکٹ تاریخ میں سندھ ڈاک ٹکٹ کے نام سے معروف ہے، جو ہندوستان پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی نے کراچی سے جاری کیا۔ یہ ڈاک ٹکٹ نہ صرف یہ کہ بر صغیر بلکہ بر اعظم ایشیا کا بھی پہلا ڈاک ٹکٹ تھا۔ اس ٹکٹ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا مونوگرام اور سندھ ڈسٹرکٹ ڈاک کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یکم جولائی سن 1867 عیسوی کو کینیڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں کینیڈا پر قبضے کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان رسہ کشی جاری رہی۔ یہ رسہ کشی ان دونوں سامراجی ممالک کے درمیان جنگوں کا سبب بنی، جو سن 1689 سے تقریباً 75 سال تک جاری رہیں۔ ان جنگوں میں بالآخر فرانس کو شکست ہوئی۔ 19ویں صدی کے اوائل سے کینیڈا کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور سن 1867 میں کینیڈا پر سے برطانوی تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ یکم جولائی سن 1960 عیسوی کو برطانوی صومالیہ اور اطالوی صومالیہ کے انضمام سے صومالیہ کا ملک وجود میں آیا۔ سن 1884 میں برطانیہ نے صومالیہ کے ایک حصے کو اپنی نو آبادیات میں شامل کیا۔ اس کے بعد اس کے بعض دیگر علاقوں پر اٹلی قابض ہو گیا۔ سن 1901 سے 1920 تک حریت پسند لیڈر محمد بن عبداللہ حسان نے برطانوی سامراج کے خلاف تحریک چلائی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ صومالیہ شمال مشرقی افریقہ کے اس علاقے میں واقع ہے جسے افریقہ کا سینگ کہا جاتا ہے۔ اس کی سرحدیں ایتھوپیا، کینیا اور جیبوٹی سے ملتی ہیں۔ صومالیہ بحر ہند اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے۔ یکم جولائی سن 1997 عیسوی کو برطانیہ نے ہانگ کانگ کا اہم جزیرہ چین کو واپس کر دیا۔ سن 1842 میں جنگ افیون کے دوران برطانوی فوج نے اس جزیرے پر قبضہ کیا اور چین نے اس کو واپس لینے کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ چنانچہ سن 1898 میں ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ 99 سال کے پٹے پر برطانیہ کے حوالے کیا گیا۔ 1985 میں دونوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی روح سے برطانیہ ہانگ کانگ پر اپنی اجارہ داری ختم کر کے اس کو چین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یکم جولائی سن 2003 عیسوی کو معروف سندھی افسانہ نگار جمال ابلو نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جمال ابلو پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم علی خان ابلو کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سانگی میں حاصل کی اور کچھ عرصہ جوناگڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جمال ابلو 1948 میں وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ اس دوران وہ سندھ اسمبلی کے سیکرٹری اور سروسز ٹریبیونل کے چیئرمین بھی رہے۔ البتہ ان کی پہچان ادب اور ان کے ترقی پسند خیالات سے تھی۔ جمال ابڑو نے اسکول کے زمانے سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی پہلی کتاب پشو پاشا افسانوں کا مجموعہ تھی جس نے انہیں امر کر دیا۔ ان کی کہانیوں نے مواد، اسلوب، فن اور خیالات کے حوالے سے سندھی ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان کے بعض افسانوں کا ترجمہ اردو، انگریزی، روسی اور جرمن زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطو و از تجلب کل محبوب اول رضا فاختم لی من کب الغفران یا ولی الاحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد خدا کے لیے ہے اور حمد اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر. میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضاء الہی ہے. بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو، السلام